معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کے وقت پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی، نیت نہیں کی تھی تو پھر مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ضرورت پڑ گئی اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، یاد آ گیا اب کر لیں، بلین وہ افطار وغیرہ کر لیں، لیکن یہ ذہن میں رہے یہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ثواب کے لیے، ثواب کے لیے نیت کر لیں، بہتر طریقہ یہی ہے، اور کچھ ذکر و درود بھی کر لیں نیت کے بعد، چاہے تو برابر درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھائے پیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے مائے فاخر ربیع الاخر مائے شیخ عبد القادر یہ آج ساتویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادۃ السلام پہ نمتی سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الیاس قادری صاحب سے میرا یہی سوال ہے کہ تکبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کائنڈلی رہنمائی فرمائے۔
تکبر یہ بہت بری بلا ہے، اور تکبر کہتے ہیں کہ کسی اپنے آپ کو کسی سے برتر جاننا اور اس کو گھٹیا جاننا، اپنے سے حقیر جاننا گھٹیا جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اب اللہ کی مرضی پر ایک اس کو بے حساب بخشنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وہ سزا دینا چاہے سزا دے گا، یہ کہ بالآخر وہ سزا پا کر بھی مسلمان ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال تکبر بہت بری بلا ہے، اور اس میں یہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو. جو متکبر ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا, اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ کتنا بدنصیب بندہ ہے. ہر صورت میں تکبر سے بچنا ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے. تکبر جو ہے وہ عاجزی کا الٹ ہے, تواضع کرے, عاجزی کرے, انکسار, عجز و انکسار کرے. اب اس میں تکبر سے بچنے کی صورتیں تو کئی ہیں. ایک تو اللہ تعالی سے دعا کرے, اگر تکبر پاتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ بری صفت مجھ سے نکل جائے. دوسرا یہ کہ جس سے تکبر اس کو ہو رہا ہے, جس کو گھٹیا جانتا ہے, اس کو سلام میں پہل کرے, اس سے مطلب اچھا تعلق کرے, اس کو تحفے تحائف دے, اس کے لیے اس کو دعا کے لیے کہے عاجزی کے طور پر. یہ نہیں کہے کہ میں تجھے گھٹیا سمجھتا ہوں اس کا علاج کر رہا ہوں, اپنے طور پر. اور اس پر غور کرے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے وہ نہیں جانتا, میرے بارے میں کیا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے یہی یہ جنت پہ چلا جائے اور میرا معاملہ الٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہو اور میں مطلب یعنی کہ کم تر. تو حقیقت میں بہتر, برتر, بلند درجے والا وہ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں جس کا کوئی مقام ہو. باقی دنیاوی اعتبار سے بڑا ہونا یا مالدار ہونا یا صاحب اقتدار ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, انہیں جب وہ مؤذن منتخب کیا گیا کہ تم اذان دو, وہ کعبے چھت پر تشریف لے گئے اور وہاں سے انہوں نے اذان دی. اس وقت وہ اسلام کا نیا نیا دور تھا, بعض لوگ جو تھے رئیس تھے سردار تھے ان کو مطلب بڑا وہ ہوا کہ یہ کالا غلام اوپر کیسے, ہم لوگ رہ گئے. تو ایک آیت قرآن ہی نازل ہوئی, مختلف شان نزول میں ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ آیت قرآن ہی نازل ہوئی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. یہ کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے, عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. عربی تو سمجھے آپ, عجمی منے جو عربی نہیں ہے, دنیا کا عرف باشندہ جو عربی نہیں ہے وہ عجمی کہلاتا ہے. یوں مطلب ہے کہ فضیلت جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری پر, مالدار غریب سے افضل نہیں ہے, طاقتور کمزور سے افضل نہیں ہے, وزیر بادشاہ یہ کسی اپنے رعیت کے فرد سے افضل نہیں ہے. افضل کا معیار وہ مسلمان کہ جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے, وہ زیادہ پرہیزگار ہے ان سب سے, تو وہ سب سے زیادہ عزت والا. اس لیے ہم مطلب اس کے بارے میں ذہن بنائے کہ یہ مطلب ہو نہ ہو مجھ سے بہتر ہے, میں تو مطلب گناہگار ہوں. اس طرح انشاءاللہ تکبر کا علاج کرتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تکبر جائے گا, توبہ کریں. ایک بزرگ کا واقعہ تھا کہ کسی, یہ امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی کوئی کے پاس حاضر ہوتا تھا تو وہ مطلب ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, یہ کہاں گیا. تو آپ مطلب یہ کہ اس بزرگ نے ایک بار ان کو تنہائی میں کہا کہ اپنا پاؤں جو ہے نا یہ میرے چہرے پر ملو. حضرت یہ کیا فرما رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو کرنا ہی پڑے گا. پھر وہ نہیں مانا, ظاہر ہے وہ کیسے ہمت کرتا. آپ نے اس کا پاؤں خود پکڑا اور اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا کہ یہ میں نے جب عمل کیا نا اس کے بعد سے میرے دل کی کیفیت جو پہلے تھی وہ نہ رہی. تو کون کس حال میں ہے, اس کا کیا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. کوئی بےچارا کٹے پھٹے کپڑے والا ہے, غربت کے آثار ہیں, لیکن اور ہم لوگ پیسے والے ہیں, مطلب بہت کچھ مال بھی ہے, اچھا حال بھی ہے, اولاد کی فراوانی بھی ہے, ہر طرح سے سکھی ہے. اور یہ جو دکھی دکھی نظر آ رہا ہے, یہ ہم کو جو ہے نا گھٹیا نظر آ رہا ہے, کوئی بعید نہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے مقام پر فائز ہو. بلکہ بظاہر وہ اگر گناہ کر بھی رہا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کو اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لے. ہم مطلب اللہ پاک سے ہر حال میں ڈرتے رہے. اس کے گناہ جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کو برا ہی سمجھ رہا ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے. انشاءاللہ اس طرح کریں گے نا تو اور بھی تکبر کے جو علاج ہے, یہ تکبر نامی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں بھی لکھے ہوئے اور تکبر کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی. انشاءاللہ وہ پڑھیں گے, تکبر کی بیماری دم توڑ جائے گی انشاءاللہ. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنی حالت کا لحاظ ضرور ہے, نہ کہ اپنے کو بھولے, نہ کہ اپنے کو بھولے, نہ اپنے کو یاد رکھے, اپنے اوقات کو یاد رکھے, خود کو بھولے نہیں, نہ اپنے نہ کہ اپنے کو بھولے یا ستائش مردوم یعنی آدمیوں کی تعریف کرنے پر پھولے. یہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں, اس کو سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم جیسے لوگ جو نا یہ اس تعلق سے بڑے سخت امتحان میں ہوتے ہیں, جن کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بس اللہ بچانے والا ہے, باقی تو اپنے بس کی اپنے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں خود کو بڑا سمجھنے میں. کیونکہ پیر بھی اگر مرید سے تکبر کرتا ہے مرید کو گھٹیا تو یہ بھی گیا. استاد اگر اپنے شاگرد کو گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے, اس کو حقیر سمجھتا ہے تو گیا. باپ ماں یہ اپنے بیٹے بیٹی کو یہ لوگ اگر حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں, یہ بھی تکبر کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اپنے سے استاد شاگرد پیر مرید عالم غیر عالم جاہل ہے نا, کوئی بھی ایک دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھے, اللہ پاک سے ڈرے کہ خدا جانے مطلب ہے کہ میرا کیا حال اللہ کے علم میں, علم الہی میں, کہ میں نے کیا میرا ایمان بھی آیا سلامت جائے گا یا نہیں, میرے پاس کیا اس کی کوئی سند یا گارنٹی ہے. ڈرتا رہے. ایاز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام تھا, بہت چھوٹا سا غلام تھا, یعنی کہ کوئی اس کا مرتبہ نہیں تھا. پھر ترقی کرتے کرتے ایاز جو تھا وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا وزیر بن گیا. ایاز کی کامیابیاں حسدین جو درباری جن میں حسد تھا وہ مطلب ان کو ایک نہ بھاتی, وہ موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کسی طرح ایاز کو محمود کی نظروں سے گرا دیں. آخر کار انہیں ایک موقع ملی گیا. ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ روزانہ مخصوص وقت میں کمرے میں چلا جاتا, وہ کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتا. وہ حاسدین جو تھے حسد کرنے والے درباریوں نے محمود ایک کان بھرنا شروع کیے, ہو نہ ہو ایاز نے شاہی خزانے میں خرد برد کر کے مال جمع کر رکھا ہے, اسے دیکھنے کے لیے کمرے خاص میں یہ چاہتا ہے, اور وہ اس کمرے کو تالا بھی لگا کر رکھتا ہے, وہ کسی اور کو اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو اگرچہ ایاز پر مکمل اعتماد تھا, مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر سے کہا کہ اس کمرے کا تالا توڑ ڈالو, وہاں جو کچھ ملے وہ لے لو. وزیر اور دیگر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں جا گھسے, مگر یہ کیا وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس یعنی پھٹے پرانے لباس اور چپلوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں, چپل بھی وہی ٹوٹے پھوٹے پرانے. درباریوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں، ماضی کی یادیں ہیں، جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں کہ میں پہلے یہ تھا اور بادشاہ کی نظر ہوئی مجھ پر، اس کی شفقت ہوئی تو میں ترقی کر گیا، میرا کوئی کمال نہیں، تو یہ جو موجودہ میرا عروج ہے جو میں نے ترقیاں کی ہیں، تو یہ میری اوقات کو یاد رکھنا ٹوٹے پھوٹے پھٹے پرانے لباس دیکھنے سے میں تکبر میں نہیں مبتلا ہوتا، بچ جاتا ہوں، یہ میں نے علاج کے لیے یہ سارا کیا ہے تکبر کے علاج سے، کہ ورنہ آدمی وزیر بن جائے یا کچھ بن جائے اسی طرح کا تو کہاں مطلب جامع میں سماتا ہے، جامع لباس کو بولتا ہے، نہ اپنے لباس میں کہاں سماتا ہے، پھر پھول جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، جیسے کہ یہ سب اس کا کمال ہے، یاد رکھیے ہر کمال را زوال است، ہر کمال کو زوال ہے، جو بھی کمال ہے یہ دنیاوی اعتبار سے، ورنہ تو انبیاء کرام با کمال ہیں، ان کے کمال کو زوال نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہر کمال ہے را زوال است، کہ جو کمال ہے وہ آخر کار وہ زوال ہے، جو جوان ہونا ہٹا کٹا ہونا کمال ہے نا، آدمی کسی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اس کمال کو کب زوال لگتا ہے، اگر زندہ بچ جاتا ہے تو، یا آہستہ اس کی عمر جو ہے یہ بڑھتی ہے، یہاں تک کہ یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ کمال وہ جوانی ہے، وہ اس کا حسن و جمال اور اس کا مطلب یعنی کہ اس کی مستانہ چال یہ سب خاک میں مل گئی، اب یہ بڈھا ہو گیا، کمر جھک گئی اور آنکھیں اندر دھس گئیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، کل جو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے آج اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو ہر کمال رات زوال است، پہلے وہ کمال تھا اب اس کو یہ زوال لگ گیا، کئی مالدار ہیں جو غریب و نادار ہو جاتے ہیں، اچانک وہ یا تو ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں بعض اوقات، یا دیوالیاں نکل جاتے ہیں ان کے، یا ایسی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں کہ سارا لے جاتے ہیں ڈاکو اور یہ روڈ پہ آ جاتے ہیں، مال میں نقصان ہو جاتا ہے، دام ایک دم گر جاتے ہیں، سیلاب نے کتنے باکمال لوگوں کو زوال پذیر کر دیا، یہ تو موجود ہمارے سامنے، پاکستان 3 کروڑ کہتے ہیں افیکٹڈ ہوئے سیلاب سے، ایک سے ایک مالدار بیچ میں ہوں گے، بڑی بڑی زمینیں یہ تو باغات یہ سیلاب نے بہا دیے، اور یہ بیچارے اب وہ سماجی اداروں کے کارکنوں کے منتظر کہ ہم آ کر کھانا کھلائے، یہ کہ اللہ پاک سے ہم سب کو ڈرنا، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ ان کو سزائیں ملی ہیں، یہ مطلب کسی کو سزا ہوگی، کسی کے درجے بلند ہو رہے ہوں گے، یہ جس کا جیسا حال اور کیفیات، حقیقت حال اللہ جانتا، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہوتی، لیکن یہ پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں، ایک زلزلے آتے ہیں کیسا حالات بنتے ہو، کتنے باکمال لوگ بالکل یعنی کہ زوال کا شکار ہوئے، زوال منے یعنی کہ الٹ، ترقی منے بلندی، زوال یعنی اس کا الٹ، پستی، گرنا، ختم ہو جانا، کم ہو جانا، تو اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے، حب جہاز سے بچائے اور حقیقی عاجزی نصیب فرمائے، یوں تو لوگ بولتے ہیں کہ میں گناہگار، فقیر، حقیر، سراپا، پر تقصیر، وہ زبان سے بعض مطلب بولتے ہیں، خالی ذرا کسی نے مزاج کے خلاف بات کی تو ہٹ جاؤ، ایسا فقیر اور کیسی لکیر، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر آدمی اپنے آپ کو فقیر کہے، حقیر کہے، گناہگار کہے، تو دل اگر تعاون کر رہا ہے عاجزی کا تو بولے، ورنہ چپ، بھلی منافقت کا شکار نہ ہو کہ اندر وہ تکبر کا گند بھرا ہوا ہے اور منہ پر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عاجزیاں کیے جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على
موضوع پر ابھی ہم نے امیر علیہ سنت سے کافی مدنی پھول سنے ہیں. اس کی ایک بڑی پیاری کتاب المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعاون سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اور اس کا نام بھی تکبر ہی ہے. 50 روپیز کی کتاب ہے, تو اس کتاب کو ضرور حاصل فرمائیں.
امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کیا جنات بھی غوث پاک کے بیان میں شریک ہوتے تھے؟
جنات شریک ہوتے ہیں کیونکہ جنات سل مکلف ہیں, یہ جانور جو ہوتے ہیں نا یہ غیر مکلف ہوتے ہیں, جو شریعت کے کسی دائرے پابند نہیں ہے. جانور جنات پابند ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن کو بھی ایمان لانا ہے, مسلمان بننا ہے, اللہ پاک کی عبادت بجا لانا ہے, اور انسان کو بھی, دونوں کو, اور دونوں کا حساب کتاب بھی ہے. اور جو جنات گناہ کریں گے یا کفر کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے, اور جو نیک جنات ہوں گے تو وہ جنت کا, یہ جنت تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی جاگیر ہے. جنت تو ان کو یوں نہیں ملے گی, وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی جگہ ہے, میدان ہے بہت بڑا, اعراف اس کا نام ہے, اعراف میں وہ رہیں گے, اور جنت کی سیر کے لیے آنے کی ان کو اجازت ہوگی. نیک جنات جو جنت میں جائیں گے, تو جو جنات بھی ہیں وہ ان کو بھی ایمان لانا چاہیے. کب تک سرکشی کریں گے یہ, ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جنات کو بھی موت تو آئے گی, آتی بھی ہے. کبھی بابا جی لوگ جلا دیتے ہیں ان کو, شرارت کرتے ہیں تو بوتل میں بند کر کے زمین میں گاڑ دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. دوبارہ لے کے سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, انسان ہو یا جن. حضرت شیخ ابو زکریہ یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا, تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی. پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ نورانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث آدم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں,
نے کہا تم بھی ان کے مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. ہم مردوں میں یعنی لوگوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں, ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. بہت سارے غیر مسلم جنوں نے جنات نے میرے مرشد غوث پاک کے واعظ سن سن کر اسلام قبول کیا ہے, گناہوں سے توبہ کی ہے. تو یہ جاتے ہیں مطلب واعظوں میں جاتے ہیں, بعض اوقات یہ کہ یہ مدرسوں میں پڑھتے بھی ہیں انسانی شکل میں, ان کو پہچان نہیں سکتا. کبھی کبھی ڈکلیئر ہو جائیں وہ الگ بات ہے. تو مفتیان کرام سے جا کر مسئلہ بھی پوچھاتے, مفتی ثقلین نام علامہ نصفی, حضرت امام علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ کا لقب مفتی ثقلین, جنوں اور انسانوں دونوں کے مفتی تھے, ان سے جنات بھی آ کے فتوے دریافت کرتے تھے. تو کبھی یہ انسانی شکل میں اگر کس عالم سے مفتی سے مسئلہ پوچھ لیں فتوا طلب کر لیں تو اس کو پتا نہیں چلے گا مفتی صاحب کو, پتہ ڈر جائیں گے نا. لیکن یہ اپنا کام کر لیتے کہ آبادی بہت ہے, ہم انسانوں سے نو گنا, یہ آباد ایک قول کے مطابق نو گنا ہے کہ آدمی ایک ہے تو جنات نائن. اب یہ کہ اس طرح غوث پاک کے واعظ میں بھی ڈھیر سارے ہوتے ہوں گے, اور جہاں جہاں واعظ ہوتے ہوں واعظ و نصیحت ہوتی ہوں گی تو وہاں یہ ہر جگہ پہنچتے ہوں گے, جو مسلمان جن ہیں جو اس جذبہ رکھنے دین سیکھنے کا سب کرتے ہوتے ہوں گے, ہمیں نظر نہیں آتے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے. ابھی کوئی آپ کے برابر میں سے کوئی زور سے بولے سبحان اللہ اور آپ دیکھو کہ یار کوئی نظر نہیں آ رہا, ادھر سے بولے سلطان ولایت آپ بولو یار ادارہ کس نے لگایا, آپ تو ٹھہر جاؤ گے بھاگ جاؤ گے. تو یوں مطلب ہم کو پتا نہیں چلتا, لیکن یہ ہوتے ہوں گے. مطلب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ہم سے پردے میں, یہ بھی مخلوق ہے.
سلطان ولایت سلطان ولایت
غوث پاک,
اللہ کی رحمت
غوث پاک,
اللہ کی نعمت
غوث پاک,
سلطان ولایت
غوث پاک.
وہ غوث جن کی خوف سے جنات کانپ اٹھے, وہ غوث جن کے خوف سے جنات کانپ اٹھے, اس دافعِ بلا کو ہمارا سلام ہو, اس دافعِ بلا کو ہمارا سلام ہو. سلطانِ عالیہ کو ہمارا سلام ہو. اپنی الفت میں ایسا گما دینا, پاؤں تیرا اپنا پتا آدم سروں پر جیتے دیتے گئے تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث آدم کرے کتنے جا کہ اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث آدم شیئ للہ یا عبد القادر بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئ للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی.
پیارے امیر علیہ سنت، یہ بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان میں جو یہ اشعار پڑھے گئے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ حمد، نعت، منقبت، مناجات اور کلام میں کیا فرق ہے؟
اللہ پاک کی جس میں تعریف بیان کی جائے، خوبیاں بیان کی جائے، وہ حمد اس کو کہتے ہیں، اور جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے، اور جس میں صحابہ و اولیاء کرام کی شان بیان کی جائے، تعریف کی جائے، وہ منقبت کہلاتی ہے. یہ جو ابھی پڑھی گئی تو یہ منقبت کہلاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ غالباً منقبت نہیں بلکہ استغاثہ تھا. استغاثہ اس کو کہتے فریاد. نعت اور ویسے نعت یہ منقبت بولنے مہاراج نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑا باریک فرق. جسے نعت سرکار کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ نعت. اس سرکار کی تعریف بیان کی کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، ہر اونچے سے اونچا، ہر بڑے سے بڑا، ہر اعلیٰ درجے والے سے بھی بڑھ کر اعلیٰ درجے والا ہمارا نبی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ مصرعہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ایسے نور ہیں کہ سب کو آپ سے نور ملتا ہے، چمک ملتی ہے، روشنی ملتی ہے. یہاں ساتھ میں درخواست بھی ہے کہ جب آپ ہیں ایسے، جب سب کوئی چمکا رہے ہیں تو میرا دل بھی چمکا دیجئے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو یوں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اشعار جو ہیں نا وہ نعتیہ ہیں اور استغاثے بھی ہیں. اور عام طور پر اب جو اشعار لکھتے ہیں کہ نعت مشکل ہے، سرکار کی سواد تعریف، سالڈ تعریف، وہ ہے تھوڑی مشکل. مطلب شاعر لوگ اپنے حساب سے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہرحال تو نعت تھوڑا یوں دشوار ہے، استغاثہ قدر آسان ہے، فریاد کرنا. یہ غالباً استغاثہ تھا. یہ کیا شین للہ یا عبد القادر، اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ عطا کیجئے، یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، اے بغداد کے رہنے والے، اے جیلان والے شیخ مجھے کچھ عطا کیجئے. یہاں مراد عطا کیجئے ہے نا. تو یہ مطلب استغاثہ، یہ غالباً اس سے ملایا. اور آگے اس کے جو پڑھا گیا شعر، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، یہ منقبت کا شعر ہے، یہ تعریف ہے کہ جو قیدی ہیں، غموں کے قیدی، گناہوں کے قیدی، امراض کے قیدی، آپ ان سب کی مشکلیں حل کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے ان کی بیماریاں دور فرماتے ہیں، کی بلائیں دور کرتے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا. اور ڈاکٹر بیماریاں دور کر دیتا دوائیں دے کر، حقیقت تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، تو وسوسہ نہیں آتا فلاں میں کس کے علاج سے ٹھیک ہوا، فلاں ڈاکٹر سے ٹھیک ہوا، ڈاکٹر کیا کرے گا، اللہ نے ٹھیک کیا، یا کبھی وسوسہ نہیں آتا. حالانکہ حقیقت یہ گہرائی میں جائیں تو ٹھیک تو اللہ ہی نے کیا، اللہ نے چاہا کہ یہ ڈاکٹر ذریعہ بن جائے، یہ جو دوا دے وہ سبب بن جائے، تو یہ بن گیا. اور حقیقت میں تو اللہ تعالی شفا دینے والا ہے. تو یوں مطلب اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیر نہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس کچھ ہے، پیسوں کی ضرورتیں بھی اللہ کی عطا سے یہ پوری کرتے ہیں، غوث اعظم، یہ مراد ہے. تو جو بھی دیتا ہے اللہ نے جس کو دیا، مالدار بھی اگر کوئی مال دیتا ہے، مدد کرتا ہے ہماری، تو وہ اللہ نے اس کو دیا تو وہ دیتا ہے، مال بھی دیا اللہ نے اس کو توفیق بھی دی تو دیتا ہے، ورنہ مال ہے دیتے نہیں ہیں. اسی طرح مطلب ہے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی بزرگوں کی شانیں ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی عطا، اللہ نے ان کو یہ طاقتیں دی ہیں، اور جتنی طاقت دی ہے اتنا کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک ذرہ بھی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اللہ کے دیے بغیر. یہ تو ایک بالکل ان میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل حقیقی ہمارا عقیدہ ہے. لوگ خامہ کا مطلب وسوسوں کا شکار ہو جاتے، ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آب حیات روح ہے، زرقا کی بوند بوند، اکسیر اعظم مسے دل، خاک در کی ہے. اعلی حضرت نے اپنے اس شعر میں آب حیات کا لفظ استعمال کیا ہے، جو میرے خیال سے اس بات کی دلیل ہے کہ آب حیات زمین پر موجود تھا یا شاید اب بھی موجود ہے. یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے کہ اگر آب حیات موجود ہے تو یہ کہاں سے دستیاب ہوگا. آب حیات سے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ آب حیات ایک نبی نے پیا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے تو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کیا واقعی آب حیات ایسا پانی ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ جس کو پی کر موت نہ آئے؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے.
اصل آب حیات کے تعلق سے ہے کچھ نہ کچھ واقعات یاد ہوں گے آپ کو.
اصل میں بعض جو روایتیں ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے تفسیروں کے اندر موجود ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن وغیرہ کے اندر، اسی طرح خزانہ عرفان وغیرہ کے اندر، کہ یہ لوگ تلاش میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام یہ لنک دے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ملا اور ان نے اس کو پیا. اس کے علاوہ جو مچھلی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے خضر علیہ السلام کی تلاش میں، تو وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی تھی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے. تو اس کے حوالے سے بھی تفاسیر کے اندر اور شروحات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کو بھی جو پانی لگا تھا وہ آب حیات کا لگا تھا. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں، یعنی عربی میں آب حیات ماء الحیات کے معنی میں آئے گا، یعنی عربی میں اس کا جو بنے گا جملہ، لفظ بنے گا، وہ بنے گا ماء الحیات. تو حقیقی طور پہ جو ماء الحیات ہے وہ قیامت کے دن کے لیے ہے کہ وہاں جو اللہ کے عدل سے اور اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو وہ کوئلے کی طرح جل کے کالے ہو چکے ہوں گے. پھر جب انہیں وہاں سے نکالا جائے گا تو نہر کے اندر ڈالا جائے گا. اس نہر کے بارے میں فرمایا کہ ماء الحیات، وہ پانی حیات والا پانی ہے، اس سے ان کے جسم دوبارہ پہلے سے اچھے ہو کے اگ آئیں گے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ ہم ہر سال محفل کرتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، لیکن اس سال اتنے پیسے نہیں کہ محفل کروا سکیں، تو کیا قرض لے کر محفل کروا سکتے ہیں؟
اللہ اللہ، یہ سوال پہلے بھی چل چکا ہے جشن ولادت کے دنوں میں بھی. یہ بس وہ سوال بھرا ہے سوال اس طرح کے، کچھ نہ کچھ مطلب کام چاہیے مجھے لگتا ہے، یہ پوچھنے والا سوال نہیں ہے. محفلیں اب بھی ہو رہی ہیں، دھوم دھام سے ہو رہی ہیں، محفلوں کا راستہ کوئی نہیں روکتا. یہاں سیلاب زدگان پڑے نا، وہاں جا کر سائی بھائی محفلیں جماتے ہیں. تو محفل جمانے کے لیے کوئی پیسہ تھوڑی چاہیے کہ صاحب وہ پورا ڈیکوریٹ کرو اس کو، اور بڑے بڑے پینا فلیکس لگاؤ، اور صاحب وہ بھاری بھاری ناطخوانوں کو ریٹرن ٹکٹ دے کر بلواؤ، اور مطلب لاکھوں روپے یوں لٹاؤ. یہ محفل اس کو تھوڑی بولتے. دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. محفل بہرحال محفل پیسے نہیں مانگتے, ہمارا نفس پیسے مانگتا ہے, یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے وہ ہر سال جشن ولادت کے دنوں میں نیاز کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے. ایک سال فرماتے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس, تو کچھ بنے ہوئے چنے میرے پاس تھے, وہ بنے ہوئے چنے پر ہی میں نے فاتحہ دے دی, نیاز کر دی اس کی. رات کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, وہ بنے ہوئے چنے سرکار کے پاس رکھے ہوئے تھے اور غالباً خوش سرکار خوش ہو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے. تو بہرحال یہ کہ یہ محفل کرنی چاہیے, جو کرتا ہے تو اکیلا کرے, یار ناچ پڑھ لے اکیلا, صلوات و سلام پڑھ لے کرے ہو کر, وہ سارے ہوں ساؤنڈ سسٹم ہو تو ہی نعت پڑھی جائے گی, تو ہی صلوات و سلام پڑھا جائے گا اور وقائے گا سے قبول ہوگا.
اس وقت آپ کو گھر بیٹھے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں,
جی جی,
تو کیا یہ جیسے کہ ایک فیملی دیکھ رہی ہے,
جی جی,
شوہر بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, ایک فیملی ہے, تو کیا یہ بھی آپس میں ایک محفل کر سکتے ہیں اور یہ جس طرح فرما رہے ہیں تو اب وہ آواز اور وہ جو ایک انداز ہوتا ہے وہ تو نہیں آئے گا نا وہاں پر, وہ شور بولے گا تو بھی بولے گی آپ کی آواز ہی صحیح نہیں ہے, تو بچہ بولے گا کہ یوں تو یوں. آپس میں بھی اگر کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے, یہ آپس میں محفل کر لیں, پھر صلوات و سلام پڑھیں, دعا کریں اور کوئی فاتحہ وغیرہ کر لیں, تو یہ ان کو تسلی ہو کہ ہم نے بھی ایک محفل یا میلاد یا اس طرح کا کوئی پروگرام کیا گھر کے اندر.
پیر کالونی میں جو ہمارا مکان ہے,
جی جی
تھا, اب تو نہیں ہے ہمارے پاس, تو پیر کالونی کے مکان میں جب ہم رہنے گئے تو ہم نے محفل کی تھی, میں نے ایک کو بھی دعوت نہیں دی تھی.
اچھا,
نہیں ایک کو بھی نہیں, ہمارے مطلب بچے تھے, بچوں کی امی تھی, میری بہنیں تھی, بیٹھ گئے محفل جمائی ہم نے, نعتیں پڑھی بچوں نے پڑھی ہوں گی, تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم نے محفل کر لی. واٹ از دس, کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوا, پانی بھی تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آئی, صحیح گھر کے اندر ہم لوگ, کوئی اہتمام نہیں. تو آقا کی سنا خانی کے لیے کوئی لاکھوں روپے تھوڑی چاہیے, یا مطلب ٹپ ٹاپ اور نعت خوانوں کی منتیں کرنا, ان کے قدم پکڑنا, ان کے پھر ناز اٹھانا, ناز نعت خوانوں کے ناز بھی ویسے اٹھانے پڑتے ہیں کہ وہ نانی یاد آ جائے, اس میں سب کی جنرل بات کر رہا ہوں, کسی فرد کا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اتنے مطلب ان کے بازوں کے چوچلے ہوتے ہیں, صحیح بولتا ہوں میں, تجربہ یہ دنیا دیکھی والی ہے, لیکن ہر ایک کے نہیں ہوتے اس طرح کے. یہ سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, اس لیے اگر یہ محتاجیاں چھوڑ دیں ہم نا کہ میں نعت خوان ہوں, ہے کوئی ایسا سنی جو نعت خوان نہیں ہے؟ ہمارا تو بچہ بچہ نعت خوان ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, یہ بچوں کے پسندیدہ نعت ہے, بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ نعت خوان ہے. میری ہر مدنی بیٹی نعت خوان ہے, سائی بہنیں, ہم مطلب بھلے نا آواز, تو آواز اس بارگاہ میں آواز نہیں دیکھی جاتی, دل دیکھے جاتے ہیں. دل سن 80 میں اسماعیل بھائی تھے, حضور سیدی خطبہ مدینہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, تو انہوں نے مجھے دو واقعات بتایا تھا, ان میں ایک واقعہ یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ان کی غالباً زوجہ نے بتایا ہوگا, وہ اب وہ فوت ہو گئے اسماعیل بھائی, اللہ غریب کی رحمت فرمائے. وہ ایک بڑھیا, یہ مدینے میں رہتے تھے, تو ایک بڑھیا ایک بار آئی بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں پر, اور بھی اسلامی بہنیں خواتین موجود تھی جو صلاۃ وسلام عرض کر رہی تھی, اور دیکھ دیکھ کر اچھے الفاظ عمدہ القابات وغیرہ میں سلام عرض کر رہی تھی, تو یہ بڑھیا تھی بیچاری, اس کا دل بھر آیا, رو کر عرض کیا, یا رسول اللہ یہ کیسے اچھے اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی ہیں, آپ نے تو انہیں کا سلام قبول کرنا ہے, میں بڈھی ان پڑھ, مجھے تو سلام کرنا ہی نہیں آتا. وہ رو دھو کے واپس چلی گئی, پھر وہ ملی ہوگی ان کو, تو بتایا کہ مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, اور فرمایا تو سمجھتی کہ ہم نے تیرا سلام قبول نہیں کیا, تیرا سلام سب سے پہلے قبول کیا. جا دل, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے, طرز ہو اور تم ترا قرون، نوٹیں اچھل رہی ہو، نعرے لگ رہے ہیں، بندے بھی اچھل رہے ہیں، او ہو کیا آواز ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، او ہو بڑا عاشق رسول. تو یہ ہم لوگوں کی مزاج ہیں، حقیقت اس سے کچھ اور ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. نیت صاف، منزل آسان. ہماری اپنی نیتوں کا ٹھکانا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی آواز والے نعت خواہ سے نعت نہ سنیں، بالکل سننی چاہیے. عشق بڑھتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، ذوق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ سب ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ شرطیں نہیں ہیں محفل جمانے کی. چلو اگر کسی نے ویسے ہی یہ سوال کر کے چھیڑا ہے تب بھی ہے، ہم نے بھی تو ذکر مصطفیٰ چھیڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نعت خوانی کا اصل جو رنگ ہے وہ آپ کو پیش کیا ہے. اکیلے اکیلے نعتیں پڑھو یار، سیٹ اب تو ساری مطلب ریکارڈیڈ، اس میں وہ ہزاروں نعتیں مل جائیں گے اپنے کو. نعتیں سنیں اور سنیں بس بزرگوں کا کلام، باقی ادھر ادھر کے جو کلام ہوتے ہیں نا، صحیح بولتا ہوں، بعض اوقات اس میں کفریات تک ہوتے ہیں. وہ جو لال لکھتے ہیں یوں بس الفاظ اور یہ فن جانتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات گڑبڑ ہوتی ہے اس میں. ہر ایک کے کلام کی بات نہیں، لیکن میں نے سنے خود عجیب عجیب بعض اوقات اشعار ہوتے ہیں. کلام بہترین ہوتا ہے، ایک مصرع ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے پورا کلام جو ہے. تو ایسے کلام سننا بھی جائز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف کلام. اب اس کی پہچان بھی کہاں ہے، یہاں تو جمعے جانا ہے، وا 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 وا، اس کی آواز پر قربان ہو رہے ہم لوگ. الفاظ کی سمجھ نہیں ہے، اتنا ظاہر ہے کہ سب کو شعور ہوتا نہیں ہے، سب اہل علم تو ہوتے نہیں. اللہ پاک تو ہمیں نعت خواہ بنا دے. آواز کی ریس نہیں کرنی چاہیے، اس جیسا اس جیسا نعت خواہ بنا دے. ہم دل سے نعتیں پڑھیں آقا کی، ہر وقت پڑھیں. کوئی اسٹیج کی ضرورت نہیں، کوئی لائٹنگ کی، کوئی مائک کی، کوئی ساؤنڈ سسٹم کی، ہم نعتیں پڑھیں. وہ تو دل کی آواز بھی سنتے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یہاں نہیں.
ماشاءاللہ نعت خوانی، آپ تو ایک عرصہ ہو گیا اس ماحول سے اور یہ آپ کے سامنے تو بڑی آئے اور دیکھتے رہے آپ. میں آپ سے ایک نعت خوانوں کے لیے ایک مشورہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے مدنی بیٹے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد نعت خوانوں کی آپ سے بہت محبت کرتی ہوگی اور ایک اچھا خاصا آپ کے بارے میں ان کا حسن ظن ہوگا. نعت خوان اگر یہ کہے کہ میں مجھے کوئی ایسا آپ مدنی نسخہ دیں کہ میں نعت پڑھوں اور بس نعت جس کی نعت پڑھ رہا ہوں میں اس کی یاد میں ڈوب کر پڑھوں محفل کے اندر، وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے، لیکن محفل میں بھی کیا کہ نعت خوان اپنے کلام اور کلام کی جو خوبصورتی اور کلام کے جو معنی ہیں اس میں ڈوب کر پڑھ سکتا ہے جبکہ سامنے اس کے پاس ہزاروں سننے والے موجود ہیں، پھر بھی کیا یہ کیفیت نعت خوان بنا سکتا ہے؟ اگر بنا سکتا ہے تو اس کو یہ مشورہ آپ بالکل دیں، یہ رہنمائی کریں. امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو ایک نعت خوانوں کی تعداد ہوگی جو آپ کے اس مشورے کو لے گی، تو انشاءاللہ ان کو بھی اور ہم سب کو فائدہ ہوگا.
آمین آمین. سر یہ کہ سب کی نہیں بات کر رہا، لیکن بعضوں کی عادتیں ایسی خراب ہو گئی، ان کو مائک سسٹم اپنی پسند کا درکار ہوگا، یہ جو کہیں وہ ساؤنڈ سسٹم والا آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سمجھے. اور جب محفل گرم ہوگی تب تشریف آوری ہو سکے گی. پہلے سے اگر کسی نے پڑھا دیا محفل ہی گرم نہیں تھی، یہ بھی ہوگا. اچھا، اور بس وہ چھک چھنا چھن سکوں کی نوٹ کی، یہ بھی مجبوریاں سب کی نہیں لیکن بعضوں کی ہوتی ہیں کہ جتنا پیسہ زیادہ آئے گا خود ہی ونس مور ہوتا چلا جائے گا، اور جوش آئے گا اور گلا پھٹے گا اور بادلوں سے آواز ٹکرائے گی. جو ہی مطلب یہ آمد و رفت نوٹ کی کم ہوئی تو آواز بیٹھتی چلی جائے گی، جلدی شاید ترکیب بن جائے رخصت کی. وہ آئیں گے تو جوش بڑھے گا، سب کچھ ہوگا. یہ مطلب ویڈیوز تو سر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، تو یہ دیکھا بھالا ہے کہ بڑا جوش آ رہا ہوتا ہے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. یہ اس سے مطلب اگرچہ نوٹ دینا یا یوں برسانا یہ سب جائز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اب بعض اوقات یہ طے ہوتا ہے اتنا انولپ لفافہ اتنا یوں. اچھا یوں کرنے میں کیا حکمت ہے کہ وہ چھوٹی مچھلی ڈالیں گے نا تو بڑی مچھلی پھنس جائے گی, تو اب یوں ہوگا نا تو یہ بھی جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی جیب میں ہاتھ ڈالے گا. مروت وہ ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے پارٹیاں اشارہ بھی کرتی ہوں گی, اور پارٹیاں اسٹیج پر, مسجد کی پہلی سب میں نہیں آ سکتی, پارٹیاں اسٹیج پر آئیں گی. پارٹیوں پارٹیاں نہیں آتی, ان کا پیسہ آتا ہے, پیسے نکالتے ان کو بلا بلا کے, ان سیٹوں کو سود کے گٹھے باز ہوں گے اس میں, سمجھے, بعض رشوتوں کے پلندے ہوں گے وہ آ کے بیٹھیں گے. اور نوٹ اور جو بےچارے سادات کرام ہیں جو عاشقہ رسول جو بعض اوقات بڑے نیک پارسا ہوتے ہیں شوق میں جذبے میں آتے ہیں, ان کو ادھر دھکا مارا اس نے ادھر کونی ماری, وہ بےچارے رل رہے ہوں گے. لیکن ہر محفل میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ دنیا دیکھی والی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, بہت دیکھا ہے میں نے تماشا, تو اللہ کرے کہ ہم کو اخلاص مل جائے. تو اس لیے جو بھی میرا مدنی بیٹا مجھے سن رہا ہے, اول تو یہ طبقہ سنتا نہیں ہے, کم سنتا ہے, ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, وہ اپنے حساب سے بہرحال چل رہے ہوتے. تو یہ کہ جب نعت آقا کی پڑھنی ہے, جب کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, تو دوسرے کی جیبوں پر نظر جانی نہیں چاہیے. جو ایسا کرتا ہے اس کو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. شیر یہ پڑھ رہے ہیں, ہو کچھ ہو رہا ہے, جس کا ہو رہا ہے میں اس ہر ایک کو نہیں کہتا, کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے شخص معین کے بارے میں جب تک یقینی معلومات نہ ہو. تو یہ کہ اگر واقعی ایسا ہے نا, دل گردہ ہے, اپنا کام دھندا ایک مخصوص کر لے, نوکری دھندا جو بھی ہے, اور نعت شریف پڑھے, ایک محفل اٹینڈ کرے, چار چار محفل اٹینڈ نہ کرے, تو ادھر اس کو مت انتظار کی بھٹی میں جلایا, اس کو ادھر انتظار کی آگ میں جلایا, اور رات کے تین تین بجے تک لگے رہے, اپنا گلا بھی دکھایا, ماں باپ بال بچے الگ پریشان ہوتے ہوں گے, صحت الگ خراب ہوتی ہوگی, فجر کی نماز کی پھر توفیق ملنی بڑی دشوار, ملی تو گھر میں پڑھ لی, جماعت جو واجب تھی وہ چھٹی, بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو یہ کہ پیسوں پر لوگوں کی نظر, بھلے لوگ مطلب سونے کے سکے آپ پر نچھاور کریں, یہ فائنل ذہن بنا ہوا ہو, جو بھی بلا مانگے نہیں, دے بھی نہیں کرے کچھ بھی, بغیر مانگے جو بلا, یہ جائے گا مسجد کے چندے میں, یا فلاں غریب یا جن کی نعتیں پڑی ان کی آل اولاد سادات کرام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ذہن میں ہو, ان کو چلے جائیں گے, تھوڑے تھوڑے پیش کر دیے جائیں گے, ہے نا, خطرناک بات ہے نا, نفس پر کتنی کیا ہو, آقا کے یہ تو تبر, اس کو تبرک بولتے ہیں اللہ کے بندے. تو یوں مطلب یہ کہ وہ ہے مطلب بہت مشکل, اس میں بھی ریا میں پھنسنے کا خطرہ ہے, جو یوں کرے گا تو اس کی بھی نیک نامی ہوگی, یار یہ تو بڑا سخی ہے, یوں کر لیتا ہے, یوں لٹا دیتا ہے, اور اپنا ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے, یہ بھی ہے تو دشواریاں. لیکن یہ کہ یا تو اتنا حوصلہ ہے, ابھی تک تو سنا نہیں ہے میں نے کسی کے بارے میں, اتنا حوصلہ ہے کہ میں نعت شریف پڑھوں گا, مہربانی کر کے کوئی نوٹ نہ نکالے, نکل سکتے ہیں تو آنسو نکالے, نوٹ نہ نکالے, آنکھیں بند کر کے آقا کا تصور باندھے. میں بھی آنکھیں بند کر لیتا ہوں, میں بادلوں میں نہیں گورتا, کہ گوروں بادلوں میں نظر کسی کی تیرچی جیب میں جاتی ہو, ادھر سے کیا نکلتا ہے ادھر سے کیا نکلتا ہے, ایسے نہ کریں, مطلب یہ بادلوں میں دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اونچا دیکھ کر پتہ نہیں وہاں کیا دیکھ رہے, میں نے عادت ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی, دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض, اچھا کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھے, اب کیا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا, سمجھے, تو ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے, کبھی کھل جاتی ہیں کبھی بند ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, نیچی نظر ہو اکتال امکان, اور سبز گنبد کا تصور ہو, یا مکین سبز گنبد کا تصور ہو سرکار کے روزے کا, یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین تصور اگر ممکن ہے تو ہو, اور اب ان کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرے, پھر دیکھیں کیا مزہ آتا, اور اعلان کر دے کہ مجھے کوئی پیسے نہیں دینا, آپ کے اخلاص کا آج امتحان کر دیا میں نے, پیپر آؤٹ کر دیا میں نے, اگر اعلان کر دے کہ مجھے کوئی مت دینا پیسے, آپ کو دینا ہو تو مجھے دیے بغیر اپنے پڑوس کی مسجد کے فنڈ میں ڈال دینا, یا آپ کے قریب ترین جو سید صاحب رہتے ہو مجھے جو دینے کی دیت کی ہو ان کو آپ جا کے پیش کر دینا, بلا کے مت دینا. آقا زادوں کو بلایا نہیں جاتا, ان کے قدموں میں حاضری دی جاتی ہے. آپ دے آنا اور مجھے بتانا نہیں, بس یہ آپ کر رہے نا اللہ کے لیے. دیکھو انشاءاللہ دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہوگا. ہے کوئی ہے نعت خوان ایسا کرے؟ چھوٹا تو کر دے گا, اس کو پہلے سے کوئی دیتا نہیں ہے. کہ کوئی جن کو لوگ دیتے ہیں ان میں سے کوئی اگر ایسا کوئی تاریخی واقعہ ہو تو مجھے ویڈیو بھیجوانا. ہو سکتا ہے آج کے بعد کوئی تاریخی واقعہ پیش آ جائے یا کوئی نعت خوان کسی کی سمجھ میں آ جائے گا بات تو یہ صحیح کہتا ہے. تنقیدیں شروع ہو جائیں گی شاید, لیکن کوئی ایسا کہہ دے گا بات تو صحیح کہتا ہے کہ جن کا کلام پڑھتے ہیں ان کے شہزادے غربت کے مارے. نہیں نہیں, ان کو جانا چاہیے, غریبوں کو جانا چاہیے, آقا کی دکھیاری امت کو جانا چاہیے. جو مجھے دینا چاہتے ان کو دے دے, مسجد میں دے دے, کسی سنیوں کے مدرسے کو دے دے. کیونکہ میں اب کہوں گا دعوت اسلامی کو دے دے تو پھر باتیں بنیں گی. تو میں اگر دعوت اسلامی کو دو گے تو مجھے تھوڑی دو گے, میں نے کوئی تجیب رکھنا, میری کوئی تنخواہ نہیں ہے دعوت اسلامی میں. الحمدللہ کبھی ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی سے میں نے نہیں دیا, اللہ کی رحمت ہے. تو اب اس پہ بھی اگر آپ بولو کہ بدگمانی کرو گے, جھوٹ بولتا ہے تو پھر آخرت میں آپ کے لیے آزمائش ہو جائے گی. تو میں صحیح مشورے دے رہا ہوں آپ کو کہ اس پر نظر نہیں رکھو, نعت کی کمائی پر نظر نہیں رکھو, آپ آقا پر نظر رکھو. وہ ایسا نوازیں آپ کے کاروبار میں, مختصر سے کاروبار میں ایسی برکت مل جائے گی کہ بیڑا پار ہو جائے گا, آپ کی آئندہ نسلیں کھائیں گی. بعض بڑے مالدار لوگ نعت خواں بھی گزرے ہیں یا ہو سکتا ہوں گے بھی. آرکیٹیکٹ ملیں گے اس میں آپ کو, اچھا تاجر ملیں گے, بڑے بڑے شوق ہوتا ہے, آواز زبردست ہوتی ہے, وہ نعتیں بھی پڑھ رہے ہوتے, خود پیسے بھی لٹا رہے ہوتے, یہ بھی ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو تصور میں ڈوب کر نعتیں پڑھیں, آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ میرا محاورہ ہے میں بولتا ہوں. اور بڑی بڑی محفلوں کی ہرس نہ کریں, تو غریب آدمی گھر میں بلائے نہ چلے جائیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جن کے آج ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جن کا نام لے کر ہم عزتیں پاتے ہیں, وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا غریب لڑکا یہ جھولی لے کر حاضر ہوا آپ کی ہمارے گھر میں دعوت. تو بچے کو پیار سے پوچھتے نا کیا کھلاؤ گے, اس نے دکھائی یہ دال کھلاؤں گا, اس جھولی میں دال دی. تو اچھا وہ دال اعلی حضرت کی طبیعت کو موافق نہیں تھی جو بھی دال دکھائی, لیکن اس غریب لڑکا جو تھا اس کی دعوت اعلی حضرت نے قبول کر لی. سر خرچہ تو بڑوں نہیں کرنا ہوتا ہے, بچے کو بھیجا ہوگا تو وہ آپ کہ ٹھیک ہے وہ اس ٹائم دے ہو یا فلاں ٹائم پر تم آنا تو لے جانا اپنے گھر پہ چلیں گے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے ان غریبوں کے گھر اور وہی دال انہوں نے پیش کی جو طبیعت کو موافق نہیں تھی, لیکن اعلی حضرت نے ٹیسٹ لے کر لذت لے کر کھائی وہ, تاکہ غریبوں کا دل نہ ٹوٹے. یہ اعلی حضرت تھے, یہ اچھے. ہم کاش ہم لوگ تو اسے ہم مال مال کھاتے ہیں, مالدار کی دعوت میں حاجی صاحب حاجی صاحب لبیک حاضر حاضر سائیں حاضر جی 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 جی, اور غریب دھکے کھاتا ہے تو اس کو ٹڈے پڑتے, اس کی دعوت ہم نہیں قبول کرتے. افسوس. تو بہرحال یہ کیا بہت سوچ سمجھ کر مطلب ترکیب بنانی ہے.
یہ ارشاد فرمائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اسٹیج پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں یہ جائز ہے, تو کیا مطلقاً جائز ہوگا یا اس کے لیے کوئی شرط ہوگی کہ کس صورت میں یہ جو ان کے پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں وہ جائز ہوں گے؟
یہ مستثنیات تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. اس میں یہ کہ اگر کوئی تے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کتنے نہیں دیں گے تو بھی جاؤں گا, مطلب دیں نہ دیں کچھ تے ہی نہیں ہے, نہ دے تو کوئی مطلب برا بھی نہیں ہے, وہ دینے کا مطالبہ بھی نہیں ہے, نہ انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے. تب تو چلو وہ کسی نے اگر دے دیا لٹا دیا تو وہ تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اگر پہلے سے تے ہے اتنے ہزار ہوں گے, اتنا لفافے میں دیں گے آپ اتنے لٹائیں گے, تو یہ جو لٹا رہے ہیں بھی اجرت ہی میں جا رہا ہے, چاہے وہ زبانی تے ہوا ہو یا انڈر اسٹوڈو کے اس کے پاس جائیں گے تو اتنے یہ انولپ میں دیں گے لفافے میں اتنے یہ لٹائیں گے. یہ پتا ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے تب بھی یہ اجرت ہی ہے چاہتے ہو یا نہ ہو. تو یہ اگر اس اجرت میں لوٹ رہے تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام، جاننا میں لے جانا والا کام اس کو لینا. ریا کی تعریف یہ نا کہ ریا کی تعریف کہ نعت خوانی یہ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور عبادت کے کام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کرنا. یہاں بھی نعت خوان پھنستا ہو تو کوئی پھنستا ہو تو پھنستا ہو اور کہ دلوں میں مقام پیدا ہو، اس لیے وہ پڑھے، وہ عبادت کرے. یا کہ مجھے اس کے ذریعے مال ملے گا. اب نوٹ نہیں ملتے، سوٹ پیس ملتا تو مال تو یہ بھی تو ہے نا، مال. یعنی کہ عبادت سے قصد کرے کہ مجھے مال ملے گا، مال ملے اس لیے پڑتا ہے. تو یہ بھی ریا ہے، اور ریا یہ سخت گناہ ہے، حرام، جہنم لے جانے والا کام ہے. تو یہ جو مطلب اجرت کے طور پر جو مال ملتا ہے، چاہے لٹا کر ملے چاہے لفافے میں ملے، یہ تو ریا ہے اور یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ بندہ بولے کہ میری نیت یہ نہیں ہونی، تو ٹھیک ہے، ہم جیسے کو آپ، ہم نہیں بولیں گے کچھ بھی، اللہ تو جانتا نہیں کس کی کیا کی جاتا ہے، اور ثواب عذاب تو اس اللہ پاک نے دینا ہے، ہم نے تھوڑی دینا ہے. ہم تو سمجھاتے ہیں، میں سمجھاتا رہتا ہوں، الحمدللہ میرا خیال ہے ہزاروں نعت خواں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، اور میری سن کر وہ انشاءاللہ مجھ پر تنقید نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں گناہوں سے بچا رہا ہے، جہنم سے بچنے کا مطلب یعنی کہ رستہ بتا رہا ہے. اس لیے بہرحال اگر پھر بھی کوئی برا مانتا ہے یا میرے بارے میں زبان کھولتا ہے، میں نے جوابی کاروائی کرنی نہیں ہے، میرے کام بہت ہیں. تو میں نے جو بولا ہے، شرعی طور پر کوئی چیلنج کرے گا اگر بالفرض، تو پھر ہمارے پاس مفتیان کرام ہے، وہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ الکریم، لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں حق قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ایک گناہ کرے کوئی پھر اس میں وہ چوری اور سینہ زوری کرے تو یہ بہت خطرناک، بے باکی اور خطرناک ہے. دیکھیں نوٹ لٹانا، لفافہ دینا، اس کو میں ہر صورت میں ناجائز نہیں کہا، کیونکہ اگر کچھ ہے ہی نہیں، نہ تے ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے، اور ویسے کسی نے اٹھا کر دے دیا، اب نے نعت پڑی خوش ہو کر دے دی کوئی رقم، وہ جائز ہے. لیکن ایک تعداد ہے جو اجرت میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ پھنسی ہوئی ہے نعت خوانوں کی، تو اللہ پاک ان کو بھی نکالے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بخش دینا
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک سب کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, حاجی بنائے, ماں باپ کو بھی حاجی بنائے, سب عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلک بنے. آمین. بجائے خاتم النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت اور دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟
اپنے باپ کے نافرمان کے تعلق سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے, باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے, اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں, اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض, کوئی نفل, کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں. عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. حوالہ فتح رضویہ شریف جلد 24 پیج نمبر 384. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پاکیزہ زندگی گزاریں, پاکیزہ زندگی کیسے گزاریں؟ آپ ارشاد فرمائیے.
آپ نے جو داڑھی رکھی ہے نا پاکیزہ زندگی کا حصہ ہے, اگر سنت کی نیت سے رکھی ہے تو. جو نماز پڑھتے ہیں ایسی پڑھتے ہیں جیسے نماز پڑھنی چاہیے, شریعت نے جیسا حکم دیا ہے, وہ بھی پاکیزہ زندگی کا یہ حصہ ہے. مزید یہ کہ انہیں ظاہری گناہوں سے بھی بچے, باطنی گناہوں سے بھی بچے. بعض اوقات بندہ ظاہری گناہوں سے بچ جاتا ہے, باطنی گناہوں میں پھنسا رہتا ہے, لوگوں سے ڈر کر بھی گناہوں سے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن اندرونی طور پر اس ترکیب اس کے آؤٹ رہتی ہے. جیسے وہی تکبر, تکبر باطنی گناہوں میں سے, اندر لوگوں کو نہیں پتا چلتا جب تک کوئی مطلب واضح قرینہ نہ ہو دل میں, ہو کسی کو گٹیا جانتا ہے. اس طرح ریا, ریا کاری جو ہے یہ بھی دل سے ہوتی ہے, وہ سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں چلتا کہ یہ ریا کار ہے اور ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. اس طرح بدگمانی, حسد, یہ بھی دل کی بیماری ہے, تو ان سے بھی بچنا ہے. پھر کسی کو تکلیف نہیں دینی, ناحق دل آزاری نہیں کرنی, کاروبار میں بھی, لین دین میں بھی, ہر جگہ دیانتداری, ایمانداری, سچائی سے کام لینا ہے. تو یوں مطلب معاشرے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی وہ اس نے معاشرت کرے, اور مطلب ماں باپ کو بھی راضی رکھے, بال بچوں کو بھی خوش رکھے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ پاکیزہ زندگی ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی جس میں نہ ہو, یہ پاکیزہ زندگی. اور جو مطلب پاکیزہ زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا, بے شک اس نے فلاح پائی, کامیابی پائی, جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا, پا پاک صاف کیا ستھرا کیا نا دلی طور پر بھی، وہ تقوی پرہیزگاری پہ جو مطلب ہے تو اس نے کامیابی پائی. قد افلح من تزکا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں سیکنڈ ایئر ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے. سوال ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ادارہ بنایا تو انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان کو بظاہری طور پر کامیابی نہیں مل رہی ہوتی اور لوگ اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کون سی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا؟
اللہ 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 پاک اخلاص نصیب کرے. دنیا میں بھی جو کاروبار کرتا ہے نا تو لوگ اس کی بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر وہ سچائی سے کام لیتا ہے اور کوئی اس کا گاہک ٹوٹ جاتا ہے بظاہر تو دیکھو اتنا سچ بولتا ہے اس کے گاہک ٹوٹ رہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے کاروبار چمک رہا ہے، حالانکہ اس کا کاروبار نہیں چمک رہا، اس کی قبر جو آگ سے بھڑک رہی ہے اس کی چمک نظر آ رہی ہے، یوں سمجھ لو. تو دنیاوی کام میں بھی لوگ اس کے حسد بھی کریں گے، مخالفت کریں گے، جھوٹے الزام لگائیں گے، تو یہ دنیا میں بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، کاروبار نہیں چھوڑتا. دنیا میں کوئی فن اس کو حاصل ہے لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ پیچھے نہیں ہٹتا تو جو دین کا کام کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہو اس پر کوئی اگر انگلی اٹھائے تنقید کرے تو وہ کائے کو پیچھے ہٹے. تو شیطان یہ ڈکشنری میں مایوسی نظر نہیں آ رہی. آپ لاکھ نمازی ہوں، آپ لاکھ تہجد گزار ہوں، کبھی نہ کبھی وہ آپ کو بھول کھلا دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، وسوسے ڈالتا رہے گا، یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، نہیں نہیں یوں کر لو، آج تو یار بہت تھکے ہوئے آج، وہ تہجد کو فرض تھوڑی ہے، کل پڑھ لینا، آج چھوڑ دے، وہ چھوٹ گئی. تو یوں مطلب شیطان کسی سے مایوس نہیں ہوتا، کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار کسی نے آپ کو جگایا فجر کی نماز کے لیے، تو آپ اٹھ گئے اور پوچھا کون، جواب ملا کہ وہی آپ کا پرانا دشمن شیطان، تو نے کب سے نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا؟ تو کہا کہ آپ جو ہے نا آپ ہیں، اگر آپ کی جماعت بھی نکل جاتی تو آپ اتنا روتے دھوتے خوف خدا سے کہ آپ کو 200 نمازوں کا ثواب مل جاتا. تو میں نے سوچا کہ چلو ایک ہی پڑھا دو ان کو، تھکے روئے دو ہی نہیں. یہ شیطان ہے، نیکی کروا کر بھی اس کا اپنا الو سیدھا کرتا ہے، اپنا یہ مفاد ہوتا ہے اس کا بدبخت کا، یہ مایوس ہوتا ہی نہیں. اب صحابی جنتی صحابی اس کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا نا انہوں نے، اس نے ان کو ہی کہ چلو یوں نیکیوں میں کمی کرا دو، اگر مطلب گناہ کے چکر میں نہیں پڑتے. تو یہ تو جب شیطان اپنے باطل مشن میں پیچھے نہیں ہٹتا تو ہم جنت کے راستے کی طرف چلیں گے، دل بھی مطمئن ہے یہ راستہ جنت کا ہے. تو پھر ہم اگر کوئی تنقید کرے، کوئی الٹا سلٹا بولے تو ہم کائے کو پیچھے ہٹے. یہ اپنا کام کر رہا ہے شیطان، ہم بھی انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. پیچھے جو بھی مبلغین ہیں ہمارے، جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو میری اگر یہ باتیں یاد رہیں گی نا اللہ کرے گا نفع ہوگا، پیچھے نہیں ہٹنا. تو طلبہ کرام ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، تنقید ان پر بھی ہوتی ہوگی، مذاق ان کے بھی اڑتے ہوں گے، گھر کے افراد بھی بعض اس میں ہوں گے جو ملا ملا کہتے ہوں گے. غصے میں آ کر اپنی تعلیم چھوڑنا نہیں ہے. وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. ہم نے اپنا جو لائن لی ہے وہ علم دین کی لائن جو پکڑی ہے آپ نے، جامعہ المدینہ والے طلبا کو تشریف فرما، یہ آپ نے جنت میں جانے والی لائن پکڑی ہے، انشاءاللہ وایا مدینہ جنت ملے گی. اب کوئی طنز کرے، کوئی مذاق اڑائے، کوئی ملا بولے، کوئی مولوی بولے، کوئی اڑ کرے، کوئی اڑ کرے، ہم نے مدینہ مدینہ کر کے آگے بڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جب باطل گناہ کرنے والے، دنیا داری کا کام کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے، سینما گھروں پر ہم نے پتھراؤ دیکھے ہیں، سینما گھروں کو لوگوں نے جلائے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہو اب پتہ نہیں، تو یہ سب ہوا ہے، لیکن ایک بھی سینما گھر پیچھے ہٹا ہو میرے علم میں نہیں ہے کہ یار یہ لوگ توڑ دیتے ہیں تو بائک کھٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، چھوڑو یار سینما گھر نہیں، اس کو سینما کو مسجد بنا دیتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا نہ دیکھا، یہ ایک ہے تو یہ دو بنائیں گے، دو کا تین بنائیں گے، یعنی بالکل، کیونکہ شیطان رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ تو صحیح جا رہا ہے، یہ مطلب مولوی لوگ ہیں ان کے چکروں میں مت پڑ، تو کیے جا جو کرتا ہے، شراب خانہ مثال کے طور پہ کوئی توڑ دے کچھ بھی کر دے شراب ہی شراب نہیں چھوڑے گا، تو جب یہ گناہ کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ کا ہے کوئی یار دل برداشت نہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، آگے کچھ جاری رکھی، آخرکار ساری دنیا فتح ہو ہی گئی نا، کتنی مطلب ہے کہ مخلوق دامن اسلام میں آ گئی، الحمد للہ،
دگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی،
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود مطلب نے فرماتے کہ سب سے زیادہ میں آزمایا گیا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کرے، کیونکہ مجھ پر آنے والی مصیبتیں سب سے زیادہ ہیں، جمع الجوامع جلد 7 پیج نمبر 98 دار الکتب العلمیہ بیروت، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں، فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں، بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے، بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب الصبر علی البلاء حدیث نمبر 4023، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان لڑنے بھڑنے اور مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، ورنہ کم از کم کئی مرتبہ دل میں دشمنی بٹھا لیتا ہے، جب بری بات کا اتنا اثر ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھی اور سچی باتوں کا لوگوں پر اثر نہ ہو، لہذا کبھی بھی نیکی کی دعوت دینا مت چھوڑیے، یہ تذکرۃ الاولیاء کا قول تھا، یہ لہذا نیکی کی دعوت چھوڑیے مت، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ اس سے پہلے مطلب کہ لوگوں پر اچھی بات اور سچی باتوں کا اثر کیوں نہ ہو، بری باتوں کا اثر ہوتا ہے، حوالہ تذکرۃ الاولیاء پیج نمبر 34 دار الکتب العلمیہ بیروت، اس لیے نیکی کا کام نہیں چھوڑے، جو برائی کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو بھی برائی سے بچائے اور گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آئیں، اور جو کرتے ہیں وہ کسی کے طنز طعنے مخالفت تنقید سے دل برداشت نہ ہو، دل بڑا رکھے، ایک نہ ایک دن کامیابی آپ ہی کی، بلکہ شروع سے ہی کامیابی آپ کی ہے. کربلا کا منظر آپ کے سامنے، نہیں پیچھے ہٹے. یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت کر لیتے بہت سارا مال مل جاتا، کوئی دنیاوی عہدہ بھی مل جاتا، لیکن نہیں کی نا. ڈٹے رہے، جان دے دی الحمدللہ، مگر یہ کہ حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے. امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سامین بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ خود غرضی کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے دور کی جائے؟
خود غرضی تو مفاد پرستی، مفاد پرستی کسے کہتے ہیں؟ اپنا مطلب دیکھنا، یہ خود غرضی. اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ دوسروں کو نقصان ہوتا ہو ہوتا رہے، بس اپنا الو سیدھا کرو، اپنا مفاد بس نکل جائے، اپنا مطلب نکل. بلکہ اسلام ہمیں خیر خائی کا درس دیتا ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. خیر خائی میں نے دوسروں کی بھلائی چاہنا. تو اسلام ہمیں مسلمانوں کی بھلائی چاہنے کا درس دیتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھا خیال کریں، اچھا سوچیں، ان کے بارے میں ان کو فائدہ پہنچانے کی ترکیب رکھیں، خیر خواہی کریں. اور ہم لوگ ہیں کہ خود غرضی کے شکار ہو گئے، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ ہونا چاہیے، دوسرے کا چاہے کل ہوتا ہو تو آج بیڑا غرق ہو جائے. نہیں نہیں، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. نہیں، مسلمان خود نقصان اٹھا کر بھی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، کچھ تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت کا سامان دیتا ہے. مسلمان کو یہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے انداز اختیار کر کے ہمیں دیے، اپنی ان کی زندگیاں گزر گئیں ان کاموں میں. افسوس مگر ہم ہیں کہ مصیبت زدہ بھی کوئی ہوتا تو اس کی ڈھارس بندھانے کے بجائے مزید اس کو بیچارے کو دھکے مارتے. جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا اور لوگ بڑی تکلیف میں آ گئے، تو کرنے والوں نے مال مزید مہنگا کر دیا اس بہانے سے کہ وہ سیلاب میں ڈوب گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اگر 10% بڑھا تھا، مہنگائی بڑی بھی تھی اس کی وجہ سے، تو ادھر 50% بڑھا دی ریٹیلر لوگوں نے. مطلب خیر خواہی نہیں، یہ خود غرضی ہے. اپنا الو سیدھا کرو، دوسرا مرتا ہو تو ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، نہ کہ اس کو مضبوط کرو. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. پھر بولتے ہیں کہ بچہ بیمار رہتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، سکون نہیں ہے. سکون نہیں، سکون کہاں سے آئے گا یار؟ دوسروں کو سکون دو گے تو سکون ملے گا نا. یا دوسروں کے سکون کو ثبوت تاز کر کے ہم سکون ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گا سکون؟ ثبوت تاز ہونے برباد کر کے. دوسروں کو راحت دو گے تو راحت ملے گی؟ کر بھلا، ہو بھلا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بندہ فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ بلبل کی طرح شیریں اور میٹھی آواز میں بولا کہ میں نے کبھی اپنے ذاتی دشمن کا بھی برا نہیں چاہا، میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو گیا. تو یہاں تو ذاتی دشمن کی کیا بات ہے، اپنے بھائی کا گلا کاٹ لیتے ہیں، آسرانی کرتے، لاش پر سے گھڑیاں اتار لیتے. مطلب آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں چیزیں، ہمارے یہ بھی ہو رہا ہے. سب ایسے نہیں ہوتے، بات بد نصیب یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ملا، مردے کا کفن ملا تو وہ بھی اتار کر دھو کے اس کو بیچ ڈالیں گے. یہ مطلب کب تک؟ موت، الموت، الموت و بابن کل نفس داخلہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت و قدح کل نفس شاربہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے، مرنے کے بعد بڑا پچھتاوا ہوگا. تو ابھی بس الٹے پلٹے دھندے چھوڑ کر سیدھے سیدھے دھندے پر آ جانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے اللہ اور رسول کس کام سے راضی ہوتے، وہی کرنا ہے. خود غرضی نہیں کرنی، بلکہ دوسروں کی بھلائی چاہنا ہے. یعنی ایسی خود غرضی تو بہت خطرناک ہے کہ جو دوسرے کے نقصان پر خود اپنا فائدہ ہوتا ہو. اگر ایسا معاملہ کہ دوسرے کا بھی نقصان نہیں ہوتا اور خالی اپنی مطلب کوئی بھلائی کی مطلب ترکیب بنا، وہ ایک الگ صورت ہے. اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام فاطمہ تاریہ ہے, میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے میرے اہل سنت, میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کی قدر زمین کے برابر ہو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں.
جس کی قبر برابر ہو جاتی ہے زمین کے برابر وہ بخشے جاتے ہیں, اسی کوئی روایت تو نہیں پڑی. البتہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فاتحہ کا طریقہ پیج نمبر 4 نماز کے احکام میں یہ رسالہ موجود ہے, اس کے پیج نمبر 4 پر ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا. ایک سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا. انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, یا اللہ پاک کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی, اے ارمیہ ان کے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئیں, تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں. حوالہ شرح الصدور پیج نمبر 313 دارالکتب العلمیہ بیروت. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اب یہ جو ماربلوں کی قبریں اپنے عزیزوں کی بناتے ہیں, خوب پیسہ لگاتے ہیں اس پر, کوئی ویسے بھی فائدہ نہیں ہے. بزرگان دین کی جو قبریں بنتی ہیں نا پکی پکی, وہ صحیح ہیں کہ لوگ ان کے رجوع کرتے ہیں. عوام کی قبروں کو تو اتنا پکا کر دینا, یہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ قبرستان میں ایسی قبریں ہوں مطلب مٹی مٹی کی, اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے زیادہ. اولیاء کرام کا معاملہ الگ ہے, یہاں عوام کی طرف کون کس نے رجوع کرنا ہے. آپ مربل ماربل لاکھوں روپے کا لگا بھی دیں گے, اس پر کئی تھلے بھی بنا دیں گے, لوگوں نے خالی وہ تعجب سے دیکھنا ہے, لگتا ہے کہ کوئی رئیس سے مالدار ہے اور کچھ بھی نہیں. اہل اللہ اولیاء کرام کی طرف دل کھینچے جاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ جو مطلب اس پر ہم نے ماربل کا ڈھیر لگا دیا, یہی رقم کسی غریب کو دیتے تھے, کسی سید صاحب کو نظر کر دیتے, کھانا ہی کھلا دیتے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مرحوم کے, تو فائدہ ہو جاتا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بعض لوگوں کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات یا کرامت سنائیں تو وہ کہتے ہیں سب تم نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں, ایسے کو کیا کہیں گے؟
کہ تم نے اپنا ذہن اپنے پاس سے بنا لیا ہے, یہ تو تے ہے اس نے جو کہا نا, اس نے اپنا ذہن بنا لیا. حالانکہ کرامات تو قرآن سے ثابت ہے, احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اور یہ پہلے بھی اس طرح کے بیانات یہ ہوتے رہتے ہیں کہ قرآن سے کرامت ثابت ہے. آصف بن برخیہ وزیر تھے سلیمان علیہ السلام کے, اللہ پاک کے نبی سلیمان علیہ السلام کے, تخت بلقیس یہ بالکل یعنی کہ پلک جھپکتے ہوئے انہوں نے لا کر رکھ دیا تھا, بہت دور یمن میں تھا, اور یہ کرامت قرآن میں اس کا تذکرہ, تو یہ کرامت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ حدیثوں میں بھی کئی کرامتوں کا تذکرہ ہے, کرامت حق ہے. اس لیے ایک دم سے کہنا کہ تم لوگوں نے اپنے سے گھڑ لی, یہ تہمت ہے مسلمانوں پر. کیوں گھڑیں گے؟ ہم نے کرامت اگر گھڑ کے بیان کر دی ہمیں کیا ملے گا؟ وہ پیسے دے گا کیا؟ آمدنی ہو جائے گی؟ کوئی مال ملے گا؟ بھی نہیں ملے گا. وہ کتابوں میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں, بہجت الاسرار یہ صدیوں پرانی کتاب ہے, عربی کتاب ہے, حضرت علامہ نور الدین شتنوفی رحمت اللہ علیہ کی, اس میں اولیاء کرام کی سیرتیں بیان کی گئی ہیں, اس میں غوث پاک کی بھی سیرت ہے. اور جو بھی بزرگوں نے کتابیں علماء نے کتابیں غوث پاک کی سیرت پر لکھی نا, ایک بھی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں بہجت الاسرار سے اس نے مدد نہ لی ہو. بہجت الاسرار یہ سب کا منبع ہے, وہاں سے یہ دیگر کتابیں نکلی ہیں, وہ بنیادی کتاب. وہ خود اہل علم, اہل زہد و تقویٰ, بہت متقی پرہیزگار اور بزرگوں نے ان کی بھی تعریف میں بڑے اچھے اچھے کلمات بیان کیے ہیں. وہ بزرگ تھے, انہوں نے کتاب میں بے شمار کرامتیں حضرت غوث اعظم کے تعلق سے لکھی ہیں. تو وہ جو میں نے حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے عرض کیا کرامت, تو کرامت کے تعلق سے, تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں سورۃ النمل آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی اللہ کی یہ شان ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا سارے نبیوں کے سردار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑے ولی بلکہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت کیسی ہوگی. چنانچہ بہجت الاسرار سے کرامت پیش کرتا ہوں. مرغی کو بھگا دیا. مرغی ایک بیماری جو عوام اس کو مرغی بولتے ہے, مرغی کو بھگا دیا. میرے آقا حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں ایک شخص کو مرغی یعنی ایپیلیپسی ہو گئی. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث پاک کا حکم ہے, غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا. سناتے اسی وقت وہ مریض اچھا ہو گیا اور اب تک بغداد شریف میں مرغی نہیں ہوتی. یہ بہجت الاسرار شریف سینکڑوں سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ حکایت پیش کی گئی. تو میرے مرشد غوث پاک کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے الحمدللہ. اسی مننے والے سوچنے والے نہیں. کرامت ہوتی جو ہوتی ہوا کہ جو عقل میں نہیں آتی, عقل سے ثابت تھوڑی ہوتی ہے کرامت, کوئی عشق سے ثابت ہوتی ہے, عقیدے سے ثابت ہوتی ہے, ایمان سے ثابت ہوتی ہے. تمہارا ایمان ہے اللہ پاک نے اولیاء کرام کو یہ طاقت دی ہے. اب کسی کی کرامت ظاہر ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی اور کسی سے صادر ہی نہیں ہوتی. ہر ولی با کرامت وہ یہ بھی ضروری نہیں ہے, یعنی کرامت ولی کے لیے شرط نہیں ہے. غوث پاک یہ وہ ولی ہیں کہ سب اولیاء کرام سے زیادہ ان کی کرامتیں وہ بیان کی گئی ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابن زہرا کو مبارک ہو عروس حجرات, ابن زہرا کو مبارک ہو عروس حجرات, تیری پائے تصدق میرے دولا تیرا.
میرے علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے، کیا پہلی رکعت میں سورہ کوثر کوئی بھی نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں کیا سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ ترتیب ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
سب سے چھوٹی ہے یہ، تو پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن اس میں سورہ اخلاص میں تین آیتیں زیادہ نہیں ہیں، ہے نا، اتنا ایک آیت کا فرق ہے. تو سورہ کوثر پہلی میں اگر پڑھ لی ہے تو دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، کراہت ناپسندیدگی نہیں ہے. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد فخر الدین عطاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا گنبد خضرا کا سایہ ہے؟
ظاہری سایہ تو اس کا پڑے گا نا، گنبد خضرا کا سایہ تو پڑے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ظاہری جو تھا وہ نہیں پڑتا تھا زمین پر، ویسے ساری کائنات پر سایہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا سایہ اور معنی میں حمایت حاصل ہے، لیکن یہ کہ ظاہری طور پر زمین پر آپ کا سایہ تشریف نہیں لاتا تھا. بے سایہ ہے مگر بے سایہ ہو کر صاحبان عالم ہیں، سارے عالم کو سایہ دے رہے ہیں. جولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا. ہم جن کے زیر سایہ رہتے ہیں ان کا سایہ نظر نہیں آتا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. سرکار خود بھی بے مثل ہے، ساری مخلوق میں کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے ہی نہیں. آپ سایہ بھی نہیں تھا کہ بھی ایک یکتائی ہے، بے مثلیت ہے، انفرادیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بلکہ سبز گنبد شریف کا سایہ عکس جو ہے نا، اچھا عکس اور چیز ہے، سایہ اور چیز ہے. یعنی دوپہر کے وقت جب دھوپ کی حاضری ہوتی ہے اس وقت جو جب مارول بچھا ہوا مکی شریف کے سامنے والا جو مطلب حصہ ہے، جہاں مطلب ایسے کہ مسجد نبی شریف قبلے کی طرف جو ہے قبلہ کا، جہاں وہ محراب کا اینڈ ہوتا ہے، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری اور امام حسن مجتبیٰ وغیرہ کے جہاں مکانات تھے، جو جاتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو وہاں مطلب دوپہر کے وقت میں کیا عرض کروں، مطلب جیسے اگر میں دھوپ میں ماربل فنیشنگ ہو اس کی میں کھڑا ہوں نا تو میں اندر نظر آؤں گا کھڑے کھڑے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں چلنا آزمائش. سب سے گنبد شریف جو اوپر سے سایہ ہم پر پڑے وہی کافی ہے. اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ السلام سے یہ سوال ہے کہ جنت میں جنات آتے جاتے رہیں گے تو کیا یہ اپنی شکل صورت میں آئیں گے یا انسانی شکل صورت میں جنت میں آئیں گے؟ جواب ارشاد فرمائے گی.
جب جنت میں جائیں گے آقا کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے، تو انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں گے کہ کس شکل میں آتے ہیں. ابھی تو پتہ نہیں ان کی شکلیں کیسی ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کسی جن کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو جن آئے گا تو اس کو دیکھ کر کسی کو خوف پیدا نہیں ہوگا. خوف میں تکلیف ہے نا، تکلیف ہے نہیں وہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اعجاز بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟
اللہ پاک شدید درد سے بچا. شدید درد میں سود خور مبتلا ہوں گے قیامت کے دن. اللہ پاک شدید درد سے بچا. لیکن بعضوں کا دنیا میں یہ کہ شدید درد, لیکن عوام درد سے سر کو مطلب شدید درد بول دیتے ہیں, جو بعض وقت غلط ہوتا ہے. شدید درد میں تو آدمی کسی کام کا رہتا ہی نہیں ہے, سر پھٹ رہا ہوتا ہے, بہت بیزار ہو جاتا ہے. اللہ کرم ہر وقت شدید درد کسی کو رہنا یہ ہو سکتا ہے, وہ کروڑوں میں کسی کو ہو جاتا ہو. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. تام یہ کہ درد سر کے اوراد بھی ہیں اور کچھ علاج معالجے بھی ہیں, اس میں اپنے گھریلو علاج
فیضان بسم اللہ میں بھی ہے.
فیضان بسم اللہ میں بھی ہے
سر درد کا علاج ہے, آدھے سر درد کا بھی آپ نے روحانی علاج لکھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کاغذ کے پرزے میں لکھ کر, وہ تو اس کا ہے نا, اپنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ شاہ روم کو سر درد ہوتا تھا, اس نے پیغام بھیجا تھا, آپ نے کاغذ کا پرزہ دیا تھا کہ اس کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا کرو, تو اس نے مطلب رکھا تو اس کا سر درد دور ہوا. پھر غالباً اس نے کھول کے دیکھا, اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھی اگر کوئی کاغذ پر کوٹنگ کر کے سر پر باندھ لے, یا اپنے امام شریف میں جو ٹوپی ہے اس میں اٹیج کر دے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سورۃ الناس 7 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سر پر دم کیجئے اور پوچھئے اگر ابھی درد باقی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے, اگر ابھی درد ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے. پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا, کیسا ہی شدید درد ہو, 3 بار یہ عمل کرنے میں انشاءاللہ القریب اس کا درد جاتا رہے گا. اور بھی اس میں ہے اور طریقے گھریلو علاج, پیج نمبر 49 سے شروع ہو رہے 8 درد سر کے علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ گھر میں قرآنی آیت والی فریم لگا سکتے ہیں؟
بالکل لگا سکتے ہیں, آیت الکرسی تو عام طور پر مسلمان لگاتے ہیں حصول برکت کے لیے.
صداقت بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مالک اپنے نوکر کی دل آزاری کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں.
نا حق دل آزاری کرے گا تو گناہ گار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ ہر ایک سے صرف اللہ تعالی ہی کی رضا کے لیے تعلق کیسے رکھا جائے, کہیں نہ کہیں اپنا مقصد پڑ جاتا ہے, ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہر کسی سے اللہ پاک کی رضا کے لیے تعلق ہو, اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے تعلق ہے؟
وہ ذاتی اگر کوئی مقصد ایسا ہے جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, یہ تو سب رکھتے ہیں, گاہک سے تعلق تاجر رکھے گا, ماں باپ بیٹے بیٹیاں بھائی بہن سب تعلق رکھ رہے ہیں, ان میں ذاتی مفاد ان مانو کر تو ہوتے ہیں نا, ایک وہ دل کھینچتا ہے, دل میں محبت ہوتی ہے, فائدہ ایک دوسرے کو پہنچانے کی خواہش ہوتی ہے, یہ سارے کام میں ایک اللہ کی رضا ہو تو اللہ کی نیت ہوگی اللہ کو راضی کریں گے تو یہ تعلقات ثواب دلوائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر استاد طالب علم سے ناراض ہو جائے تو طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟
استاد کو راضی کرنا چاہیے, انہوں نے جو کام کی کہا ہے وہ کر کے دینا چاہیے, بلا وجہ تو ناراض تو نہیں ہوتے نا, شرارت کرتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں, شرارت کی اس کی معافی مانگ لے, آئندہ نہیں کروں گا, دل سے یہ ذہن بنا کر اپنا کہ میں نہیں کروں گا, یہ دل سے کہیں نہ بھی کریں شرارت تو استاد خوش رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پانچ ربیع الاخر 1444 ہجری, نفل روزوں کی نیتیں, 11 روزوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 4863, اسلامی بہنوں کی تعداد 5669, 6 روزوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 8842, اسلامی بہنوں کی تعداد 8444, 4 روزوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 15967, اسلامی بہنوں کی تعداد 34313, ٹوٹل نیتیں 78098.
پہلی نومبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال, چپکلی کو پہلی ضرب یعنی چوٹ میں مارنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب, 100 نیکیاں. سوال, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ جواب, 50 سنہ ہجری میں. سوال, کتنے خوش نصیب جانور جنت میں جائیں گے؟ جواب, تقریباً 13 جانور. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, 1 محمد ابو بکر صدیق اتاری صادق آباد, 2 نعمان اتاری, 3 بنت محمد نواز شیخ خیرپور میرس, 4 بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا, 5 محمد اویس لیاقت آباد کراچی, 6 حیات اتاری ماتلی, 7 ام فیضان رضا اتاریہ راول پنڈی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد اویس لیاقت آباد کراچی, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
مدنی چینل کے ناظرین سے کل کے لیے مزید سوالات, اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں, اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیے. سوال نمبر 1, مقام اعراف جس میں مسلمان جنات رہیں گے وہ کہاں ہے؟ سوال نمبر 2, دنیا میں سب سے مصیبتیں کس ہستی پر آئیں؟ سوال نمبر 3, شاہ روم کے سر درد کے علاج کے طور پر کس صحابی رسول نے بسم اللہ شریف لکھ کر بھیجی تھی؟ جوابات کل نماز عشاء تک بھیجنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ, آ جائیں سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پلانا ہے.
مدنی مذاکرہ